اسلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں نیرو فرمغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
ملا فضل اللہ افغانستان سے طالبان کو کنٹرول کر رہا ہے، پاکستانی فوج کے ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارت میں یومیہ 93 خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں، نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کا انکشاف۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، یوکرین نے روس نواز علیحدگی پسندوں کے خلاف نئی فوجی کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے غیر ملکی نامہ نگاروں کے ایک گروپ کو بتایا کہ فوج دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کسی طرح کی روئی رعایت نہیں کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ۔
پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے منگل کو غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو شمالی وزیرستان میں ضرب عصف نامی آپریشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ قبائلی علاقہ دہشت گردوں کا گڑھ بن چکا تھا، اور نہ صرف پاکستان بلکہ سرحد پار افغانستان میں بھی یہاں سے مہلک کارروائیاں کی جاتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی، خودکش حملہ آوروں کی تربیت اور حملوں میں استعمال ہونے والی دھماکہ خیز مواد سے لدی گاڑیوں کی تیاری شمالی وزیرستان میں ہی ہو رہی تھی۔ ترجمان کے بقول عسکریت پسندوں کی کمین گاہوں کے گرد مضبوط حصار قائم کیا گیا ہے، اور افغان جنگجوؤں کی تنظیم حقانی نیٹ ورک سمیت تمام دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی۔ انہوں نے اس امکان کو بھی رد کیا کہ آپریشن شروع ہونے کے بعد کوئی عسکریت پسند افغان سرحد سے متصل قبائلی علاقے سے فرار ہوا ہے۔ دفاعی تجزیہ نگار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے فوج کی جانب سے تمام عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کو ایک اہم تبدیلی قرار دیا ہے۔
حقانی ہے، گل بہادر ہے، ملا نذیر ہے، تو ان کے معاملے میں وہ ہیج کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ آپ وہ بڑے کلیئر ہیں، اس میں اپنا کنٹرول چاہتے ہیں نارتھ وزیرستان کے اندر، اوور رائڈنگ کنٹرول کہہ رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ حقانی وغیرہ تو نکل گئے ہوں گے نا یہاں سے، کب کے ان کو پتا تھا کہ یہ آ رہا ہے آپریشن، تو یہاں پہ ہو سکتا ہے ان کے تھوڑے کچھ تھوڑے بہت لوگ ہوں یا ان کے انسٹالیشن وغیرہ ہوں، تو اس لیے وہ ان کے ایریا میں بھی اپنی جو ہے نا ایک پرائمیسی کو اسرٹ کر لیں گے۔
میجر جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ فوج کا ہدف دہشت گردوں کی اس آماجگاہ کو ختم کرنا ہے، جس کے ان کے بقول اثرات دیگر قبائلی علاقوں پر بھی پڑیں گے۔ انہوں نے اس تاثر کو بھی رد کیا کہ امریکہ ضرب عصف آپریشن میں پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 100% یہ کارروائی پاکستان نے خود شروع کی اور اس لڑائی کو لڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈرون حملے پاکستان کے منصوبے کا حصہ نہیں۔ پروفیسر حسن عسکری رضوی کا کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔
ڈومیسٹکلی یہ پرسپشن پیدا ہو گیا تھا کہ طالبان ہیو دی انیشیٹو اور سٹیٹ جو ہے باغی پھرتی ہے، تو ایک سائیکولوجیکل ایج جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستانی سٹیٹ کو اس آپریشن سے ملتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ سب لوگ آپ سے ناراض ہیں، چینی آپ پہ پریشر ڈال رہے ہیں، روس والے آپ کو کہہ رہے ہیں، سینٹرل ایشیا والے آپ پہ شک کرتے ہیں، امریکی تو کہہ ہی رہے ہیں آپ کو۔ جو کانسپریسی تھیوری آف پالیٹکس ہے ہمارے ہاں، وہ تو یہی ہے نا کہ ہر چیز امریکہ کرواتا ہے۔ اصل میں ہو ہی رہا ہے کہ جو لوگ آپریشن کے خلاف تھے، اب وہ اوپنلی تو اس کی مخالفت کر دی، لیکن وہ بہت سے ریومرز چلا رہے ہیں۔ اس وقت
لگ بھگ 6 ماہ کے تعطل کے بعد جون میں فوجی آپریشن کے آغاز سے پہلے مشتبہ ڈرون سے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف متعدد کارروائیاں کی گئیں۔ شمالی وزیرستان آپریشن میں فوج کے مطابق اب تک 376 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ 61 ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا گیا ہے، جبکہ ان کارروائیوں میں 19 فوجی بھی مارے جا چکے ہیں۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کا کہنا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے رہنما ملا فضل اللہ نے افغانستان میں پناہ لے رکھی ہے، فوج نے صورتحال پر بغور نظر رکھی ہوئی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ افغان حکومت سے یہ کہتا آیا ہے کہ قلعدم تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ملا فضل اللہ افغانستان کے صوبہ نورستان میں روپوش ہے، جہاں سے وہ تنظیم کے انتظامات چلا رہا ہے۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا نے منگل کو صحافیوں کو دی گئی ایک بریفنگ میں کہا کہ پاکستان ملا فضل اللہ پر نظر رکھے ہوئے ہے اور جیسے ہی وہ پاکستانی حدود میں داخل ہوا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت اپنے طور پر بھی ملا فضل اللہ کے خلاف کارروائی کرے۔ افغانستان کی حکومت کی طرف سے اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں تحریک طالبان پاکستان کے سابق امیر حکیم اللہ محسود کی ایک ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد سوات سے تعلق رکھنے والے ملا فضل اللہ کو تنظیم کا نیا سربراہ بنایا گیا تھا۔ اس سے قبل بھی اسلام آباد یہ کہتا آیا ہے کہ فرار ہونے والے کئی پاکستانی دہشت گرد افغانستان کے صوبہ نورستان اور کنڑ میں روپوش ہیں، جہاں سے وہ پاکستانی علاقوں میں کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہی افغانستان کے مشیر برائے قومی سلامتی رنگین داتور سپانتا نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس میں انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے علاوہ دیگر اعلیٰ پاکستانی عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں کی تھیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق رنگین داتور سپانتا کے اس دورے کے دوران ہونے والی بات چیت کا محور سلامتی سے متعلق دو طرفہ تعاون تھا۔ اس دورے کے موقع پر دونوں ملکوں نے بغیر کسی تفریق کے اپنی اپنی حدود میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کی ضرورت پر اتفاق کیا تھا۔ دریاسنا پاکستانی دفتر خارجہ سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ کچھ افغان عہدیداروں کی طرف سے صوبہ ہلمند میں جاری جھڑپوں کو پاکستان کے سیکیورٹی اہلکاروں سے جوڑنے کے الزامات قابل افسوس ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کی طرف سے جاری تحریری بیان میں افغان عہدیداروں کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے میں پاکستان افغانستان سے سنجیدہ تعاون کی کوششوں میں مصروف ہے، اس طرح کے بیانات سے باز رہنا چاہیے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے نیشنل کرائم بیورو نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت میں اوسطاً روزانہ 93 خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں۔ بیورو کے مطابق اس طرح کے واقعات میں سال بہ سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
جرائم سے متعلق اعداد و شمار رکھنے والے ادارے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق بھارت میں یومیہ 93 خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سال 2012 اور 2013 میں ایسے واقعات میں بتدریج اضافہ ہوا۔ 2012 میں جہاں جنسی زیادتی کے 24,923 واقعات کی رپورٹنگ ہوئی، وہیں 2013 میں یہ تعداد بڑھ کر 33,707 ہو گئی۔ دہلی میں ایک چلتی بس کے اندر میڈیکل کی ایک طالبہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور اس کے قتل کے واقعہ کے بعد دہلی سمیت ملک بھر میں زبردست مظاہرے ہوئے اور حکومت نے خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم کو روکنے کے لیے سخت قانون بنایا، لیکن اس کے باوجود دہلی اب بھی خواتین کے لیے محفوظ نہیں۔ اس واقعہ کے بعد دہلی میں خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں دو گنا کا اضافہ ہوا۔ 2012 میں ایسے 585 واقعات ہوئے تھے اور 2013 میں ان کی تعداد بڑھ کر 1,414 ہو گئی۔ خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات کے سلسلے میں دہلی کے بعد ممبئی، جے پور اور پونے کا نمبر آتا ہے، جہاں الگ ترتیب 391، 192 اور 171 واقعات پیش آئے ہیں۔ یہ شہر ملک میں خواتین کے لیے سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں۔ کرائم ریکارڈ بیورو اپنی رپورٹ میں انکشاف کرتا ہے کہ مدھیہ پردیش ایسی واحد ریاست ہے جہاں سال 2013 میں دیگر ریاستوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ 4,335 واقعات پیش آئے۔ اسی سال اپریل میں ایک 14 سالہ دلت لڑکی کو 5 افراد نے ایک چلتی بس میں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ مدھیہ پردیش ہی میں ایک قبائلی خاتون کے ساتھ اس کے شوہر سمیت 10 افراد نے زیادتی کی۔ سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ بیشتر واقعات میں جنسی زیادتی کرنے والے افراد متاثرین کے شناسا ہی تھے۔ کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق 94% ملزمان متاثرین کے جاننے والے نکلے، جن میں پڑوسی اور رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ انسانی حقوق کے ماہرین کے خیال میں مجرموں کو سزا دینے میں قانونی عمل سستی دکھاتا ہے، جبکہ حکومت کے عہدیداروں کے مطابق واقعات میں اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ اس سلسلے میں لوگوں میں بیداری آئی ہے اور متاثرین آگے بڑھ کر پولیس میں شکایت درج کرانے لگے ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان میں حکام ملک کے ان رن آف انتخابات کے نتائج ظاہر کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس کے رپورٹروں کا کہنا ہے کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے ذرائع ابتدائی نتائج کے اعلان پر متفق نہیں ہو سکے ہیں، جن کا اعلان بدھ کے روز کیا جانا تھا، اور اب ان نتائج کا اعلان ایک ہفتے تک کیا جائے گا۔ یوکرین نے منگل کے روز ملک کے مشرقی حصے میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے خلاف نئے فوجی آپریشن کا آغاز کیا ہے، جبکہ اس سے کچھ گھنٹے قبل ہی یک طرفہ فائر بندی کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے یوکرینی ہم منصب پر جنگ کا خواہاں ہونے کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ علاقائی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس خود اس تنازع کو ہوا دے رہا ہے۔ اس بارے میں ڈینیل شیرف کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں انجم ہیرل گل۔
یوکرین کے صدر پیٹرو پیروشینکو نے منگل کے روز ہفتے بھر سے جاری جنگ بندی یک طرفہ طور پر یہ کہہ کر ختم کر دی کہ مشرق میں روس نواز علیحدگی پسند اس کا احترام نہیں کر رہے۔ تاہم جنگ بندی کے باوجود باغی یوکرین کی فوج کے خلاف مہلک حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہونے والی لڑائی میں ہلاک ہونے والوں میں عام شہری، صحافی اور ایک روسی کیمرامین شامل ہے۔ اپنے خطاب میں مسٹر پوروشینکو نے علیحدگی پسندوں کے خلاف بھرپور حملے کا اعلان کیا ہے۔ پوروشینکو کا کہنا تھا، ہم حملہ کر کے اپنے علاقے کو آزاد کروائیں گے۔ جنگ بندی میں توسیع نہ کر کے ہم نے دہشت گردوں، باغیوں اور لٹیروں کو جواب دیا ہے، اور یہ ان کے لیے بھی جواب ہے جو عام شہریوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، ملکی معیشت کو مفلوج کرتے ہیں، جو تنخواہوں اور پینشنوں کی ادائیگیوں میں رخنا ڈالتے ہیں، جو ریلوے اسٹیشنوں کو تباہ کرتے ہیں اور جو لوگوں کو معمول کی پرامن زندگی سے محروم کرتے ہیں۔ مغربی اور روسی لیڈروں نے جنگ میں توسیع کے لیے مذاکرات پر زور دیا تھا۔ قبل ازیں پیر کو روس کے صدر ولادیمیر پوتن، جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل اور فرانس کے صدر فرانسوا اولاں اور یوکرین کے صدر نے آپس میں کانفرنس کال کے ذریعے گفتگو کی تھی۔ صدر پوٹن نے یوکرین کے صدر کے اس فیصلے کو افسوسناک قرار دیا۔ انہوں نے صدر پوروشینکو کے ساتھ بات چیت کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے اسے عراق، لیبیا اور شام کی غیر مستحکم صورتحال سے مماثل قرار دیا۔ مسٹر پوٹن کا کہنا تھا، بدقسمتی سے صدر پوروشینکو نے فوجی کاروائی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اور ان کے یورپی ساتھی یوکرین کے صدر کو اس بات پر قائل کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ مستحکم، مضبوط اور پائیدار امن کا حصول جنگ کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف صدر پوروشینکو نے کہا ہے کہ روس نے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے اور سرحدوں پر اپنے کنٹرول کو مزید مضبوط بنایا ہے۔ یوکرین اور بہت سے مغربی ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ باغیوں کے پاس جدید اسلحہ اس بات کا ثبوت ہے کہ روس انہیں یہ ہتھیار مہیا کر رہا ہے۔ پیول فیلگنہیر ماسکو میں کالم نگار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روس کی جانب سے باغیوں کو اسلحے کی ترسیل اس کی حکمت عملی کا حصہ ہے تاکہ یوکرین کی مغرب نواز حکومت پر دباؤ برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے کہا، ہر چند کے روس موجودہ حالات کو جوں کا توں رکھنا چاہتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ علیحدگی پسندوں کو عسکری طور پر شکست کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ باغیوں کو اسلحہ فراہم کرنے کا مقصد کیف پر چڑھائی کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کا توازن برقرار رکھنا ہے۔ اکثر باغی نسلی طور پر روسی ہیں اور مغرب نواز یوکرین کی حکومت سے آزادی حاصل کر کے روس کے ساتھ قریبی تعلقات کے خواہاں ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مشرقی یوکرین میں پہلے سے موجود کشیدگی میں ایسے میں تیزی آئی ہے جب پیر کے روز صدر پیٹرو پوروشینکو نے کہا کہ وہ روس نواز علیحدگی پسندوں کے ساتھ تنازع میں یک طرفہ فائر بندی کو ختم کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے جیف سیلڈن نے پینٹاگون سے رپورٹ ارسال کی ہے کہ امریکہ اور نیٹو کے اعلی جنرل اس کا زیادہ تر الزام روس پر عائد کر رہے ہیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں سعدیہ اسد۔
فائر بندی کے باوجود امن قائم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ مشرقی یوکرین کے قصبے سلووینس کی ایک رہائشی اس کا الزام بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یوکرین کی حکومت پر عائد کر رہی ہیں۔ لیودمیلا کہہ رہی ہیں کہ کیا یہ عارضی صلح ہے؟ کوئی کیسے اسے صلح کا نام دے سکتا ہے؟ کیا پوروشینکو اور اس کی نئی منتخب کردہ حکومت نہیں دیکھ پا رہی کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں؟ یہ الفاظ تھے یوکرین کی ایک رہائشی لیودمیلا کے۔ تاہم جنگ بندی ختم ہونے سے قبل بھی نیٹو کے ایک اعلیٰ جنرل نے اس بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا کہ روس اس عارضی صلح کے معاہدے کو جاری رکھنا چاہے گا۔ وہ کہتے ہیں،
What we see is continued conflict, continued support of the conflict from the east.
ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ایک جاری تنازع ہے، اور سرحد کی مشرقی جانب سے اس کشیدگی کو مسلسل ہوا دی جا رہی ہے۔ جب تک یہ چیزیں کسی حل تک نہیں پہنچتی، میرا خیال ہے کہ ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے نیٹو کے جنرل فلپ بریٹلوف کے۔ وہ کہتے ہیں کہ روس نے اب بھی یوکرین کی سرحد کے ساتھ کم از کم 7 بٹالین گروپ تعینات کر رکھے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کئی چھوٹی اسپیشل فورسز بھی، اور ہر چیز اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مختلف نوعیت اور اہلیت رکھنے والی فورسز سرحد کے پار حرکت کر رہی ہیں۔ محض ایک ہفتہ قبل نیٹو نے سیٹلائٹ تصاویر شائع کی تھی جن میں دکھایا گیا تھا کہ روس کے 10 ٹرک یوکرینی سرحد سے محض 75 کلومیٹر دور پڑاؤ کے مقام پر پہنچے، اور ان میں سے 3 نے آخر کار سرحد عبور کر لی۔ جنرل بریڈلوف کہتے ہیں کہ اس بات کے کافی امکانات موجود ہیں کہ یوکرین کے فوجی ہیلی کاپٹروں کو فائر کر کے گرائے جانے کے سلسلے میں روسی اسلحہ استعمال ہوا ہو، اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ بے قاعدہ روسی افواج مشرقی یوکرین میں بہت ایکٹیو ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
اسرائیلی فوجیوں نے 2 مشتبہ افراد کے گھروں پر چھاپے مارے ہیں جن کے بارے میں شبہ تھا کہ انہوں نے 3 اسرائیلی نوجوانوں کو اغوا کیا۔ یہ نوجوان 3 ہفتے پہلے لاپتہ ہو گئے تھے اور پیر کے روز ان کی لاشیں ملی ہیں۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں ہلاک ہونے والے 3 یہودی نوجوانوں کی ہلاکت پر جوابی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ وہ اس کارروائی کا الزام فلسطینی عسکریت پسندوں پر عائد کرتا ہے۔ رابرٹ برگر کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سعدیہ اسد۔
غزہ کی پٹی پر ہنگامی صورتحال ہے کیونکہ اسرائیلی ہوائی جہازوں نے 30 سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس سے ہے۔ یہ ہوائی حملے اس کے کچھ گھنٹوں بعد کیے جا رہے ہیں جب اسرائیل نے حماس پر 3 نوجوانوں کو گرفتار کر کے ہلاک کرنے کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ گروپ کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ان 3 یہودی نوجوانوں کی لاشیں مغربی کنارے کے بیبلیکل قصبے ہیبرون میں کھیتوں کے قریب پائی گئیں، جہاں اسرائیلی فوجی مبینہ طور پر حماس سے تعلق رکھنے والے 2 اغواکاروں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مغرب کے حمایت یافتہ فلسطینی صدر محمود عباس کی جانب سے حماس کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے اعلان پر اسرائیل کی ناراضگی کے اظہار کے 1 ماہ بعد ہونے والی اغوا کی وارداتوں اور ہلاکتوں نے محمود عباس پر دباؤ میں اضافہ کیا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، یورپی یونین اور حتیٰ کہ مصر بھی حماس کو ایک دہشت گرد گروپ تصور کرتا ہے۔ اسرائیل کے ترجمان مارک راگب کہتے ہیں
President Abbas must now immediately annul his pact with Hamas. If the Palestinian leadership
صدر عباس کو فوراً اور ہر حال میں حماس کے ساتھ اس معاہدے کو منسوخ کرنا چاہیے۔ اگر فلسطینی قیادت کہتی ہے کہ وہ دہشت گردی کی مخالفت کرتی ہے تو وہ بچوں کے قاتلوں کے ساتھ سیاسی اتحاد نہیں بنا سکتی۔ حماس نے ان ہلاکتوں کی نہ تو تائید کی ہے نہ ہی تردید، لہٰذا مسٹر عباس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ثبوت فراہم کرنے چاہیے۔ تاہم فلسطینی صدر کا کہنا ہے کہ جو بھی اس واقعے کا ذمہ دار ہے اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ حماس کے ترجمان سمی ابو زہری کا کہنا ہے کہ گروپ تشدد کو ہوا دینا نہیں چاہتا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تاہم اسرائیل نے غزہ پر جنگ مسلط کی ہے، حماس فلسطینی عوام کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
عراق کی نئی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس نئے وزیراعظم کا انتخاب کیے بغیر ختم ہو گیا۔ اپریل کے اوائل میں منتخب ہونے کے بعد قانون ساز منگل کے روز پہلی مرتبہ اجلاس میں شریک ہوئے، لیکن قائم مقام سپیکر مہدی الحافظ نے اجلاس کے خاتمے کا اعلان کیا کیونکہ متعدد ارکان وقفے کے بعد واپس نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی معاہدے کی امید ہوتی تو وہ ایک ہفتے کے اندر دوبارہ اجلاس بلائیں گے۔ شمال مشرقی نائجیریا میں ایک بڑے کار بم دھماکے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ مائیدیگوری شہر کے ایک مقبول مارکیٹ میں منگل کے روز یہ دھماکہ ایک وین میں چھپائے گئے بارود میں ہوا۔ عینی شاہدوں نے بتایا کہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ لاشوں کے ٹکڑے دور دور تک پھیل گئے اور قریب کھڑی گاڑیوں کو آگ لگ گئی۔ کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ہانگ کانگ میں منگل کے روز لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے مارچ کیا۔ وہ چین سے مطالبہ کر رہے تھے کہ سابق برطانوی کالونی کو اپنا نیا لیڈر منتخب کرنے کی اجازت دے۔ امریکہ نے یوگنڈا کے ایک باغی گروپ پر تعزیرات عائد کر دی ہیں۔ ایک روز پہلے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے بھی اس گروپ پر پابندیاں لگائی تھیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے منگل کے روز کہا کہ وہ الائیڈ ڈیموکریٹک فورسز پر پابندیاں عائد کر رہا ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے لڑائی میں بچوں کو ہلاک کیا، انہیں اغوا کیا اور ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کیں۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔ امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ وہ اب ریپبلکنز کی طرف سے ایوان نمائندگان میں امیگریشن کی اصلاحات کی منظوری کا انتظار نہیں کریں گے اور اپنے طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وائٹ ہاؤس سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لیز لمبریز کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں مدثرہ منظر۔
صدر اوباما نے پیر کو وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ایوان نمائندگان کے اسپیکر جان بینر کی طرف سے یہ اطلاع موصول ہونے کے بعد کہ ایوان نمائندگان میں ارکان اس سال امیگریشن کے بل پر رائے شماری نہیں کریں گے، انہوں نے ملک کے ترک وطن کے مسائل سے نمٹنے کے لیے آگے بڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ صدر نے کہا،
America cannot wait forever for them to act. And that's why today I'm beginning a new effort to fix as much of our
immigration system as I can. امریکہ تاوت ان کی جانب سے اقدام کا انتظار نہیں کر سکتا، چنانچہ آج میں ملک کے امیگریشن کے نظام کو درست کرنے کی ایک نئی کوشش کا آغاز کانگریس کے بغیر اپنے طور پر کر رہا ہوں۔ اس کوشش میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کی کابینہ کے بعض ارکان سے کہا جائے کہ وہ آئندہ چند ماہ کے دوران امیگریشن میں اصلاح کی سفارشات پیش کریں۔ صدر امریکہ کی جنوب مغربی سرحد کے لیے اضافی وسائل کا حکم بھی دے رہے ہیں۔ اس سرحد پر حال ہی میں ایسے وسط امریکی بچوں کا داخلہ بڑھ گیا ہے جو کسی بڑے کے بغیر تن تنہا امریکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور امیگریشن کے امریکی حکام کا کام بہت بڑھ گیا ہے۔ صدر اوباما نے کانگریس میں اپنے سیاسی حریفوں کی بقول ان کے بے عملی پر سخت الجھن کا اظہار کیا۔
The failure of House Republicans to pass a darn bill is bad for our security, it's bad for our economy. ایوان
نمائندگان کے ریپبلکنز کی طرف سے اس پریشان کن بل کی منظوری میں ناکامی ہماری سیکیورٹی کے لیے اچھی بات نہیں ہے، یہ ہماری معیشت کے لیے برا ہے اور ہمارے مستقبل کے لیے برا ہے۔ ایوان نمائندگان کے اسپیکر بینر نے صدر اوباما کے اعلان کے بعد ایک بیان میں صدر پر الزام لگایا کہ وہ کانگریس کے ساتھ مل کر کام نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنے طور پر ایگزیکٹو آرڈر جاری کر رہے ہیں، جو مسٹر بینر نے کہا کہ مسائل حل نہیں کر سکیں گے اور انہی ایگزیکٹو آرڈرز کی وجہ سے سرحد پر صورتحال خراب ہوئی ہے، کیونکہ بچوں اور ان کے خاندانوں کو جھوٹی امید بندھی ہے کہ انہیں داخلے اور پھر قیام کی اجازت ہوگی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ نے شمالی کوریا کی قید میں بند تین امریکیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے پہلے شمالی کوریا نے اعلان کیا تھا کہ وہ ان میں سے دو پر ملک کے خلاف جارحانہ کارروائیاں کرنے پر مقدمہ چلائے گا۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ نے جنوبی کوریا کے ساتھ اس سال کے آخر میں مشترکہ فوجی مشقیں کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ حالانکہ شمالی کوریا نے ان مشقوں کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا تھا تاکہ کوریاؤں کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے۔ وکٹر بیٹی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں انجم ہیرل گیل۔
پیر کے روز شمالی کوریا نے اعلان کیا تھا کہ ملک میں بطور سیاح داخل ہونے والے دو امریکیوں 56 سالہ جیفری ایڈورڈ فاؤل اور 24 سالہ ٹاڈ ملر پر مقدمہ چلایا جائے گا، کیونکہ ان دونوں کی شہادتوں اور حلفیہ بیانات سے ان کے خلاف پائے جانے والے شبہات کی تصدیق ہوئی ہے۔ ملر نے مبینہ طور پر 10 اپریل کو پیانگ یانگ پہنچنے کے بعد اپنا ویزا پھاڑ کر پھینک دیا تھا اور سیاسی پناہ کی درخواست کی تھی۔ 29 اپریل کو شمالی کوریا میں داخل ہونے والے فاؤل پر شمالی کوریا کے خلاف ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں جن سے ملک کے قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہوٹل کے کمرے میں اپنی بائبل چھوڑ دی تھی۔ کوریائی نیاد امریکی کینت بے کو نومبر سن 2012 میں گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں حکومت گرانے کی کوشش کرنے کے جرم میں 15 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ پیر کے روز امریکی دفتر خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکی کا کہنا تھا کہ واشنگٹن کو ملر اور فاؤل کے خلاف مقدمات چلائے جانے کا علم ہے۔ انہوں نے کہا،
There's no greater priority for us than the welfare and safety of US citizens abroad.
ہمارے لیے بیرون ملک امریکیوں کی بہبود اور سلامتی سے بڑی کوئی ترجیح نہیں۔ ہم مسٹر فاؤل اور مسٹر ملر اور ان کے خاندانوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر شمالی کوریا سے درخواست کریں گے کہ وہ انہیں رہا کریں تاکہ وہ وطن واپس آ سکیں۔ ہم شمالی کوریا سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ وہ کینت بے کو عام معافی دیتے ہوئے فوری طور پر رہا کرے تاکہ وہ بھی اپنے خاندان والوں سے آ ملیں اور اپنا علاج کروا سکیں۔ امریکی سفیر رابرٹ کنگ نے 2 دفعہ رابرٹ بے کی رہائی پر بات چیت کے لیے کوشش کی لیکن انہیں شمالی کوریا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ رابرٹ سخت بیمار ہیں۔ ساکی کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا میں امریکی مفادات کی نگرانی سویڈن کا سفارت خانہ کرتا ہے اور اس کے سفارتی عملے نے فاؤل اور ملر سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اس سال مئی میں امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے انتباہ جاری کیا تھا کہ وہ شمالی کوریا جانے سے پرہیز کریں کیونکہ انہیں ماورائی عدالت حراستوں اور طویل قید کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ساکی کا کہنا تھا کہ امریکہ کا جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مشقیں منسوخ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اولچی فریڈم گارڈین نامی ان مشقوں کا آغاز اگست سے ہوگا۔ پیانگ یانگ کے نیشنل ڈیفنس کمیشن نے ان مشقوں کی منسوخی کا مطالبہ کرتے ہوئے تجویز دی ہے کہ دونوں کوریا جنوبی کوریا میں ہونے والی ایشین گیمز سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف ہر طرح کی فوجی جارحیت روک دیں۔ ساکی کا کہنا تھا،
Broadly speaking, we certainly support improved inter-Korean relations, but with these specific...
اگر وسیع پیمانے پر بات کی جائے تو ہم یقیناً دونوں کوریاؤں کے درمیان تعلقات میں بہتری کی حمایت کرتے ہیں، لیکن دفاع سے متعلق یہ مخصوص مشقیں اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا جواب دینے کی صلاحیت میں اضافہ ہو سکے۔ اس لیے ہم نے پہلے بھی اس طرح کے مطالبات دیکھے ہیں اور ہم یقیناً ان مشقوں کی افادیت کو سمجھتے ہیں۔ ٹفٹس یونیورسٹی میں کوریائی امور کے استاد سنگ یون لی کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا اب بھی اپنے بیانات اور اقدامات سے بین الاقوامی واقعات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سنگ یون لی کا کہنا تھا،
We have a Chinese leader set to visit South Korea this week. And that means it's a sensitive time.
چین کے لیڈر یی جن پنگ اس ہفتے جنوبی کوریا کے دورے پر جائیں گے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ چین اور جنوبی کوریا کے لیے ایک حساس وقت ہے۔ دونوں ممالک شمالی کوریا کی اشتعال انگیزی نہیں چاہتے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے شمالی کوریا اور جاپان کے درمیان سفارتی بات چیت کا آغاز اور بظاہر مغویوں کے انتہائی حساس معاملے میں کچھ پیش رفت دیکھی ہے۔ جنوبی کوریا سے ملنے والی خبروں کے مطابق حالیہ دنوں میں ان 1800 جاپانی خواتین کے معاملے پر بظاہر بات چیت کا آغاز ہوا ہے جو 50 اور 60 کے اوائل عشرے کے دوران شمالی کوریا میں اپنے شوہروں کے ساتھ چلی گئی تھیں۔ شمالی کوریا بچ جانے والی جاپانی خواتین کی واپسی کے مسئلے پر جاپان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ لی کو توقع ہے کہ اس سے شمالی کوریا کو بہت بڑی رقم ملے گی۔ لی کہتے ہیں کہ شمالی کوریا کی ایسے واقعات پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت سے اس کی مذاکرات کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لی کہتے ہیں کہ امریکیوں کے خلاف قانونی اقدامات اٹھا کر شمالی کوریا کو خیال ہے کہ اس کا کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوگا اور واشنگٹن کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اوپر ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ، میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 70 لاکھ نوزائیدہ بچے مہلک انفیکشنز کا نشانہ بنتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر بچوں کو لاحق ہونے والے امراض کا علاج نہیں کیا جاتا۔ ان امراض میں سیپسس، دماغ کی سوزش اور نمونیا جیسے عوارض شامل ہیں۔ اس تحقیق کے مطابق، جسے دی لینسٹ میں شائع کیا گیا، نوزائیدہ بچوں میں مختلف عوارض ہونے کے 35 لاکھ کیسز جنوبی ایشیا، 25 لاکھ کیسز افریقہ، جبکہ لاطینی امریکہ میں 8 لاکھ کیسز رہے۔ اس تحقیق کی سربراہی کرنے والی پروفیسر جوئی لون کہتی ہیں کہ یہ تخمینیں محض ہند سے نہیں ہیں، بلکہ یہ اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری دنیا میں کتنے نوزائیدہ بچوں کو جان لیوا امراض لاحق ہوتے ہیں اور ہم ان سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ پروفیسر جوئی لون لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن اور بچوں کے عالمی ادارے سیو دی چلڈرن سے منسلک ہیں۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر سال تقریباً 30 لاکھ نوزائیدہ بچے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ بچوں کے زیادہ تر امراض کی وجہ وائرس ہوتے ہیں، یا پھر ہم یوں کہہ لیں کہ یہ وائرس ہی ہے جو بچوں میں امراض کی وجہ بنتے ہیں۔ مگر اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں کہ بچوں میں امراض کی سب سے بڑی وجہ وائرس ہے یا پھر بیکٹیریا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بیکٹیریا سے پیدا ہونے والے امراض کا علاج اینٹی بائیوٹک سے کیا جا سکتا ہے، مگر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر ترقی پذیر ممالک میں اس بات کا تعین ہی نہیں کیا جاتا کہ بچے کو کوئی مرض لاحق ہے، اور اگر بچہ کسی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے تو وہ کتنا سنگین مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پروفیسر جوئی کے مطابق،
अभी तक दुनिया में 4 करोड़ बच्चे घरों में ही पैदा होते हैं और गुमान ये किया जाता है कि इन खवातीन में जब ये हामला थी ज़्यादा देखभाल नहीं की गई होगी। तहकीक के मुताबिक बच्चों में हलाकतों की एक और वजह सफाई का ख्याल ना रखना है। प्रोफेसर जॉय कहती हैं कि बाज़ औक़ात घरों में बच्चे की पैदाइश के वक्त सफाई सुथराई का उस तरह ख्याल नहीं रखा जाता जिस तरह के हस्पतालों में रखा जाता है। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से अहम खबरों के साथ मैं हूं नीलोफर मुगल। बलूचिस्तान सूबे से एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अगवा किया गया है। अगवा करने वालों ने ड्राइवर को रिहा कर दिया जबकि मजिस्ट्रेट उनकी कैद में है। क्वेटा से सत्तार काकड़ की रिपोर्ट।
बदअमनी और शोरश के शिकार पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में पीर और मंगल के दरमियानी शब नामालूम अफराद ने जिला ज्यारत के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अगवा कर लिया। उनके अगवा के खिलाफ मंगल को वकलाने क्वेटा समेत दीगर अजला में अदालती कार्रवाई का बायकाट किया। जिला ज्यारत में लेवी जुकाम के मुताबिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जामसाका पीर की शब ज्यारत से क्वेटा के लिए रवाना हुए थे और उनके हमरा एक मुहाफिज और ड्राइवर भी था। अगवाकारों ने जिला किला अब्दुल्ला के इलाके सैयद अमीद पुल के करीब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के मुहाफिज और ड्राइवर को तो छोड़ दिया, ताहम वो जामसाका को अपने साथ ले गए। लेवीज पुलिस और FC के एहलकारों ने किला अब्दुल्ला में उन इलाकों को घेरे में ले रखा है जहां से मुमकिन तौर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अगवा किया गया। किसी ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अगवा के वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, न ही तावान की अदायगी का मुतालबा सामने आया है। मंगल को इस वाक़े के खिलाफ बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के वकला ने भरपूर एहतजाज किया और हाई कोर्ट समेत तमाम मुतालिका अदालतों का बायकाट किया। बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के साबिक सदर बाज मोहम्मद काकड़ का कहना है कि वकला जामसाका की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रखेंगे।
हम वकला ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक फर्द का अगवा नहीं, एक फर्द, एक मजिस्ट्रेट, एक शख्स का अगवा नहीं है, बल्कि ये तमाम अदलिया एक आज़ाद अदलिया की तरफ चलने वाली एक इदारा की तरफ एक हमला है।
जिला पशीन की सरहदें पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से मिलती हैं और इससे कबल भी इस इलाके में गैर मुल्की इमदादी तंजीमों के लिए काम करने वाले अफराद को अगवा किया जा चुका है, जिन्हें इतलात के मुताबिक बाद में बारी तावान की अदायगी पर रिहा किया गया। सूबाई हुकूमत का कहना है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों और सिक्योरिटी अदारों के अहलकारों पर मुश्तमिल एक ज्वाइंट फोर्स भी कायम की गई है जिसके जिम्मे अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करना है। सतार काकड़, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
शिमाली वजीरिस्तान से नकल मकानी करने वाले अफराद की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे में पनाह ले रखी है। बहुत से फलाई इदारे उनकी इमदाद के लिए कैंप कायम कर रहे हैं, खास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में सहर और इफ्तार का बंदोबस्त किया है। ऐसे ही चंद मराकज के बारे में पिशावर से गुलरुख की रिपोर्ट।
शुमाली वजीरिस्तान में जारी ऑपरेशन की वजह से बेघर खानदान सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला का रुख कर रहे हैं। अमूमन माह रमज़ान में नादार लोगों के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है, लेकिन रिवायती मेहमान नवाजी का सबूत देते हुए सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में इस बार शुमाली वजीरिस्तान से नकल मकानी करने वाले खानदानों के इफ्तारी के लिए मुखीर हजरा और गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि इफ्तारी के अलावा बाज इलाकों में खुश्क राशन भी फराहम किया जा रहा है। पेशावर में एक ऐसी ही तंजीम के अहदेदार उस्मान तरकई ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया,
हमने फौरी तौर पे मुतासरीन घरानों को रमजान पैकेज से शुरू कर रहे हैं, उसमें कुछ पैसे भी हम देंगे, मगर 20 किलो का आटा है, 1 किलो चाय है, दालें हैं, 5 किलो चावल है, चीनी है 5 किलो, और इसी तरह उसमें कुछ मसाला जात हैं, इसके अलावा उसमें खजूर है, यानी जो छोटे छोटे जरूरियात के सामान उनके खाने पीने से मुतालिक है, उस किस्म के सारी चीजें हैं। कुछ हम डिस्पोजेबल ग्लासेस और प्लेटें ये भी رکھ رہے ہیں۔
جنوبی ضلع بنو میں بھی نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کے لیے کئی تنظیموں نے وہاں کیمپ قائم کیے ہیں۔ بنو میں موجود عزیز الرحمان کہتے ہیں،
ان کے لیے ہم نے دسترخوان لگایا ہوا ہے آج افطاری کا، تو جتنے بھی آئی ڈی پیز وہاں کے سکونت پذیر ہیں ان کو ہم افطاری دیں گے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی ہمارے رہائشی آئی ڈی پیز ہیں ان کے لیے ہم نے پرائیورٹی بیسس پر مختلف مقامات اپنے انچارج رکھے ہوئے ہیں جو ان کے پروگرامات ارینج کریں گے اور ان کے لیے افطاریاں کریں گے۔
نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کے لیے سرکاری طور پر راشن کی فراہمی کے عمل میں بھی گزشتہ چند روز میں بہتری آئی، اور حکومت کا کہنا ہے کہ خوراک کی فراہمی کے مزید مراکز قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ اس عمل میں تیزی آئے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غربت کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے دوران بہت سے فلاحی ادارے اور مہیر حضرات اب مختلف شہروں میں افطار کا بندوبست کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایاز گل کی رپورٹ میں شہناز نفیس تفصیلات بتاتی ہیں۔
پاکستانی دارالحکومت کے کم آمدنی والے مضافاتی علاقوں میں ماہ رمضان میں ضرورت مند لوگوں کے لیے مفت افطاری کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ہر سال ایسے لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو افطاری کے لیے مفت خوراک مہیا کرنے والے اداروں پر انحصار کرتے ہیں۔ محمد عامر درزی کی ایک دکان میں کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں،
یہاں آنے کی مین وجوہات ہے اپنے پاس پیسے نہ ہونا، یہاں پہ آ کے ہمیں کافی بچت ہو جاتی ہے پیسے کی، تو ہمارا ایک وقت کا کھانا بچ جاتا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں، آ کے کھانا کھاتے ہیں، ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، اور جو ہم کام کرتے ہیں اس میں ہمیں اتنی بچت نہیں ہوتی کہ ہم اس سے اپنا یا اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں، یہاں کے ہمیں ذرا اچھا نہیں لگتا، ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی۔
عامر کہتے ہیں کہ چونکہ مختلف ادارے غریب لوگوں کو مفت خوراک مہیا کر رہے ہیں، اس لیے سیاسی رہنما بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے مسئلے کی طرف کم ہی توجہ دیتے ہیں۔
ان لوگوں کو آپس میں لڑنے کی پڑی ہوئی ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ ہماری عوام بھوک سے مر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی۔ جس طریقے سے ہم لوگ گزارا کر رہے ہیں 5,000-10,000 میں، یہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا خدا جانتا ہے، لیکن ان لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔
اسد اللہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہیں، وہ ہر رمضان میں افطاری کے لیے مفت خوراک مہیا کرنے والے ان کیمپوں میں جاتے ہیں۔ انہیں امید ہے کہ ان بچے ہوئے پیسوں سے انہیں اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدنے میں مدد ملے گی۔
جی تنخواہ 10,000 روپیہ ہے، 10,000 روپے دے وچ کھانا تے اپنا ایک شہر چھڈ کے دوسرے شہر چ رہنا، پھر پیچھے بچا کے بھیجنا بہت مشکل ہے کام میں، اس لیے میں ادھر آنا وا کہ چلو میرے جڑے پیسے بچ رہے نے میرے گھر والوں دے یا میرے کسی اور ذاتی کام چ یا کسی اور مقصد واسطے کام آن۔
ایک آرگنائزر عبداللہ رزاق بٹی کہتے ہیں کہ مقامی صنعت کار اور دیگر امیر افراد دل کھول کر چیریٹی کے ان اداروں کو فنڈز دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 8 سے 5 برس قبل انہوں نے رمضان میں مفت خوراک بانٹنے کا کام شروع کیا تھا، تاہم اب وہ روزمرہ کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں۔
معاشرے میں دن بدن وہ غربت بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، بے روزگاری کا، ایک گھر میں ایک بندہ کمانے والا 10 کھانے والے ہیں، تو لامالا ایک بندے کی آمدن جو ہے وہ 10 بندوں کو ان کی ضروریات بیسک جو نیڈز ہیں وہ نہیں پوری کر پاتی، اور پھر دن بدن بجلی کے بل ہیں، گیس کے بلز ہیں، اور باقی بھی بے شمار ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں گھریلو، وہ جو ہیں اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے کا نان و نفقہ پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا۔
طاہر عبداللہ اسلام آباد میں انسانی حقوق کی سرگرم کارکن ہیں، وہ رمضان میں مفت خوراک دینے کی اس روایت کا خیر مقدم کرتی ہیں، تاہم اس پر ان کو کچھ تحفظات بھی ہیں۔
But I feel that it is absolutely shameful that in the so-called Islamic Republic of Pakistan we have
میرے خیال میں یہ بہت افسوسناک ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کے حاجت مند اور اس سطح کی غربت ہے، اور غربت کا یہ حال ہے کہ اب متوسط طبقے کے لوگوں کو بھی خوراک کے لیے فلاحی اداروں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ یہ الفاظ تھے طاہرہ عبداللہ کے۔ گزشتہ برسوں کی طرح اس دفعہ بھی حکومت نے رمضان کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے، جس سے اشیائی خوردنوش مثلاً آٹا، چینی اور دودھ وغیرہ کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ ملک میں شدید بدعنوانی کی وجہ سے ایسے پیکیج کا فائدہ عام عوام کو کم ہی پہنچتا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان میں حکام ملک کے رن آف انتخاب کے نتائج ظاہر کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس کے رپورٹروں کا کہنا ہے کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کے کمیشن کے ذرائع ابتدائی نتائج کے اعلان پر متفق نہیں ہو سکے ہیں، جن کا اعلان بدھ کے روز کیا جانا تھا، اور اب ان نتائج کا اعلان ایک ہفتے تک کیا جائے گا۔ صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ نے انتخابات کے نتائج مسترد کرنے کا عہد کیا ہے۔ عبداللہ نے، جنہوں نے دوسرے مرحلے کے رن آف انتخاب میں حصہ لیا، صدر حامد کرزی کی جگہ لینے کے لیے بڑے پیمانے پر فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر خارجہ عبداللہ عبداللہ سابق وزیر فائنانس اشرف غنی کے خلاف انتخاب لڑ رہے ہیں۔ یوکرین نے منگل کے روز ملک کے مشرقی حصے میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے خلاف نئے فوجی آپریشن کا آغاز کیا ہے، جبکہ اس سے کچھ گھنٹے قبل ہی یک طرفہ فائر بندی کی مدت ختم ہو گئی۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ اس علاقے کا دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیں گے جو باغیوں کے زیر کنٹرول ہے۔ روس اور یورپی اتحادیوں نے روس پر باغیوں کو مسلح کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے براہ راست مسٹر پوروشینکو پر الزام لگایا کہ انہوں نے پھر سے لڑائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے دو مشتبہ افراد کے گھروں پر چھاپے مارے ہیں، جن کے بارے میں شبہ تھا کہ انہوں نے تین اسرائیلی نوجوانوں کو اغوا کیا ہے۔ یہ نوجوان تین ہفتے پہلے لاپتہ ہو گئے تھے اور پیر کے روز ان کی لاشیں ملی ہیں۔ ٹیلی ویژن پر پیش کیے جانے والے مناظر میں دکھایا گیا ہے کہ فوجیوں نے شہر میں منگل کی صبح ابو عشیہ کے گھر پر دھماکے کیے۔ مشتبہ شخص ابو عائشہ کے رشتہ دار ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی فوجی یہاں آئے اور ہمیں کہا کہ گھر چھوڑ دیں۔ وہ اور ان کی ماں اور ہم سب کو پڑوس کے گھر میں لے گئے اور ہمیں ایک کمرے میں ٹھہرنے کو کہا۔ ہم نے فلسطینی اتھارٹی کے کسی شخص کو نہیں دیکھا اور ہم انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ عراق کی نئی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس نئے وزیراعظم کا انتخاب کیے بغیر ختم ہو گیا۔ اپریل کے اواخر میں منتخب ہونے کے بعد قانون ساز منگل کے روز پہلی مرتبہ اجلاس میں شریک ہوئے، لیکن قائم مقام سپیکر مہدی الحافظ نے اجلاس کے خاتمے کا اعلان کیا کیونکہ متعدد ارکان وقفے کے بعد واپس نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی معاہدے کی امید ہوتی تو وہ ایک ہفتے کے اندر دوبارہ اجلاس میں بلائیں گے۔ وزیراعظم نوری المالکی تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کے لیے سب سے مضبوط امیدوار تھے، لیکن حالیہ ہفتوں میں سنی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ فی العراق اور شام کے جنگجوؤں کی طرف سے ملک کے شمال اور مغرب میں بڑے علاقوں پر قبضہ کے بعد ملک ایک بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ شمال مشرقی نائجیریا میں ایک بڑے کار بم دھماکے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ میدوگوری شہر کی ایک مقبول مارکیٹ میں منگل کے روز یہ دھماکہ ایک وین میں چھپائے گئے بارود میں ہوا۔ عینی شاہدوں نے بتایا کہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ لاشوں کے ٹکڑے دور دور تک پھیل گئے اور قریب کڑی گاڑیوں کو آگ لگ گئی۔ کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن عہدیدار اس کا الزام بوکو حرام گروپ پر عائد کرتے ہیں۔ ہانگ کانگ میں منگل کے روز لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے مارچ کیا۔ وہ چین سے مطالبہ کر رہے تھے کہ سابق برطانوی کالونی کو اپنا نیا لیڈر منتخب کرنے کی اجازت دے۔ برطانیہ نے 17 سال قبل ہانگ کانگ کو چین کے حوالے کیا تھا۔ انتقال اقتدار کی منتقلی کی سالگرہ کے موقع پر ہانگ کانگ میں ایک پرامن جلوس نکالا گیا۔ مظاہرین مزید آزادیوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بیجنگ سے شین وان سانت کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
ہزاروں کی تعداد میں پرامن مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ان میں بیشتر تعداد نوجوانوں کی تھی۔ یہ لوگ حقیقی جمہوریت کا مطالبہ کر رہے تھے اور ہانگ کانگ میں بیجنگ نواز لیڈر چنگ ینگ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ان مظاہرین نے وکٹوریا پارک سے شہر کے تجارتی مرکز تک مارچ کیا۔ منگل کے روز یہ مظاہرے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب 1 جولائی کو جمہوریت کے حق میں سالانہ ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی کا مقصد برطانیہ کی جانب سے ہانگ کانگ کو چین کو منتقل کرنے کا جشن منانا ہے۔ یہ سب کچھ جمہوری اصلاحات سے متعلق اس غیر رسمی ووٹنگ کے چند دن بعد ہو رہا ہے جس میں ہانگ کانگ کے 1/4 ووٹرز نے حصہ لیا تھا۔ بیجنگ وعدہ کر چکا ہے کہ وہ ہانگ کانگ کے لوگوں کو 2017 میں اپنے نمائندے منتخب کرنے کی اجازت دے گا. تاہم بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ عہدیدار پہلے سے منتخب کیے جائیں گے. رواں سال چین کی اسٹیٹ کاؤنسل انفارمیشن آفس سے جاری کیے گئے 14,500 الفاظ پر مشتمل وائٹ پیپر میں کہا گیا ہے کہ ہانگ کانگ کو مکمل خود مختاری حاصل نہیں ہے. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہانگ کانگ میں بہت سے لوگوں میں ایک ملک دو نظام کا غلط تصور پایا جاتا ہے. بعض مظاہرین نے اس دستاویز کو احتجاج کے طور پر نظر آتش کر دیا. ان مظاہرین میں ڈیرک شین بھی شامل ہیں. وہ کہتے ہیں ڈیرک کہتے ہیں کہ جب چائنیز اسٹیٹ کاؤنسل نے یہ وائٹ پیپر جاری کیا تو ہم نے ایک تابوت اور ایک بینر بنایا اور اس پر احتجاج کے طور پر لکھا کہ ہانگ کانگ خدا تم پر رحم کرے. گزشتہ ہفتے جمہوریت کے سرگرم کارکنوں نے ہانگ کانگ میں جمہوریت کے معاملے پر ایک غیر رسمی پولنگ کا انتظام کیا. اس پولنگ میں 8,000 افراد نے حصہ لیا. تاہم چینی حکومت نے اس عمل کو غیر قانونی اور غیر مؤثر قرار دیا. منگل کے روز چین کے سرکاری میڈیا نے ہانگ کانگ کے باشندوں کو جمہوریت کے حق میں احتجاج کرنے سے باز رہنے کے لیے کہا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ دنیا بھر میں اور بالخصوص خلیج فارس کے علاقے میں ایک مؤثر کردار ادا کرنے کے عہد سے مسلسل وابستہ ہے. مشرق قریب کے ملکوں سے متعلق امور کی معاون امریکی وزیر خارجہ این پیٹرسن کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس خطے کے ملکوں کے ساتھ امریکہ کا دفاعی تعاون کبھی بھی زیادہ مضبوط نہیں رہا ہے. خطے کو درپیش ایک سنگین خطرہ مختلف دہشت گرد گروپوں سے الگ ہونے والے گروہوں کا ابھرنا ہے جو علاقائی حکومتوں کی اہمیت گھٹانے اور ان کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. شام اور عراق میں یقینی طور پر یہی صورتحال ہے. معاون وزیر خارجہ پیٹرسن کا کہنا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ ہم اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیورنٹ یعنی ISIL کی جانب سے اس خطرے پر قابو پانے کے لیے جو مغربی عراق اور مشرقی شام میں ایک دہشت گرد ریاست کی تشکیل کی خواہشات سے لاحق ہے مل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں. ISIL اسد حکومت کی جانب سے اپنے عوام کے خلاف اس وحشیانہ استبداد کی بنا پر جسے حزب اللہ اور ایرانی پاسداران انقلاب کی حمایت حاصل ہے خطے اور اس سے آگے تک وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی برہمی سے فائدہ اٹھا رہی ہے. ISIL کو شکست دینے کے لیے امریکہ اور خطے کے ملکوں کو مؤثر پالیسیاں بنانے اور اس سنگین خطرے کا حل ڈھونڈنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات انسداد دہشت گردی کی اسٹریٹجیز فوجی قوت کے استعمال کی متقاضی ہوتی ہیں، لیکن سفارتکاری اور ترقیاتی پروگراموں کو دہشت گردوں کی اس کشش کو گھٹانے کے لیے بھی استعمال کیا جانا چاہیے جو ابھی تک ان کے پاس برہم، حقوق سے محروم اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے ہو سکتی ہے. نئی ملازمتوں کی تخلیق اس چیلنج کا ایک حصہ ہے. اس خطے میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن مشرق وسطی میں اس وقت تک استحکام نہیں آئے گا جب تک بے روزگار نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اپنے لیے بہتر روزگار تلاش نہیں کر لیتی. خطے بھر میں نوجوانوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے سرمایہ کاری میں اضافہ، منڈیوں کو کھولنا، خطے کے ملکوں کے درمیان تجارت اور خلیجی ریاستوں اور یورپ اور امریکہ کے درمیان تعاون قائم کرنے کی ضرورت ہوگی. خوشحالی کے لیے عرب معیشتوں میں حکومتی امداد پر انحصار میں کمی، سرکاری شعبے کی ملازمتوں میں افزائش میں سست روی اور توانائی کی طلب پر قابو پانے کی خاطر بڑے پیمانے پر اصلاحات درکار ہوں گی. اور آخری چیز، خطے کا سیاسی استحکام بدستور ایک بڑا چیلنج ہے. ان فرقہ وارانہ مسائل کی شدت اور گہرائی سے نمٹنے کے لیے جو علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں ایک نئی سوچ کی ضرورت ہے۔ مشرق وسطی ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے، ایک ایسا دور جس میں جائز سیاسی طاقت اور اقتصادی مواقعوں تک مزید رسائی کے عوامی مطالبوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ مطالبات ختم نہیں ہوں گے۔ امریکہ مشرق وسطی میں امن اور اقتصادی ترقی کے ایک طویل مدتی شراکت دار کی حیثیت سے خود کو ان کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی طور پر مزید ہم آہنگ کرنے کے راستے ڈھونڈ رہا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ برطانوی فٹ بال ٹیم کے سابق کپتان اور عالمی شہرت یافتہ بالر ڈیوڈ بیکم کے صاحبزادے بروکلن بیکم کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں تو غلط نہ ہوگا، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ کروڑ پتی خاندان کے یہ چشم و چراغ ایک کافی شاپ میں ملازمت کرتے ہیں۔ ان کی عمر ابھی صرف 15 برس ہے۔ شاید لوگوں کے لیے یہ حیران کن بات ہو، لیکن ان کے والدین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سخت محنت کرنے کا عادی بنانا چاہتے ہیں۔ سامعین، اس خبر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بچوں کو کم عمری سے ہی سخت محنت کرنے کا عادی بنا دینا چاہیے تاکہ انہیں مستقبل میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کی مثال یہاں امریکہ میں بھی موجود ہے۔ یہاں امریکہ میں بہت سے بچے اسی سوچ کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں۔ ہائی اسکول میں نوجوان افراد کو تعلیم کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی جاب کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہاں کی کافی شاپس، برگر اور پیزا کی شاپس اور دیگر دکانوں میں اسکول یا کالج کے نوجوان کام کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ سیلز مین ہے یا کافی شاپ کے ویٹر۔ ان کا مقصد جاب ایکسپیرینس یا معاشی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں خود اعتمادی اور خود مختاری کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ افتخار بنیری ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج میں فرسٹ ایئر کے طالب علم ہیں۔ وہ ہائی اسکول سے ہی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ افتخار، بہت بہت شکریہ وائس آف امریکہ سے بات کرنے کا۔ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب کرنا کتنا مشکل ہے، کیسے وقت نکال پاتے ہیں آپ پڑھائی کے لیے؟
یس، مشکل تو ہوتا ہے، آپ کو ایک بیلنس کرنا پڑتا ہے، اپنی پڑھائی اور اپنی جاب۔ پڑھائی ضروری ہوتی ہے لیکن جاب بھی ضروری ہوتی ہے، اور آپ کو اس کے بیچ میں ایک اچھا بیلنس ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ وہ بیلنس ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو ایک بار مل گیا تو پھر آپ کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے۔
آپ نے کیسے مینج کیا، کس طرح آپ کرتے تھے؟
ایک ہفتے میں میں 4 دن کام کرتا تھا، اور وہ میرے لیے بہت مشکل ہوئی کیونکہ مجھے اپنی پڑھائی کے لیے اتنا وقت نہیں ملا۔ تو پھر میں نے اپنا اسکیڈول چینج کیا، اونلی آن دا ویکینڈ، سیٹرڈے سنڈے، اور اس کے ساتھ میرا بیلنس برابر ہو گیا۔
یعنی پڑھائی کو بھی آپ ساتھ ساتھ وقت دیتے تھے اور اپنی جاب کو بھی وقت دیتے تھے۔ اچھا، ایک تو معاشی ضروریات ہوتی ہے، آپ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، والدین پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، لیکن اکیڈیمک لیول پہ اور آگے چل کر یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے؟
آپ کو جاب ایکسپیرینس ملتا ہے، اور اس جاب ایکسپیرینس کے ذریعے آپ کو آگے جا کے لائف میں اور جابس ملتی ہیں، اور آپ کو کالج میں ایڈمیشن ملتا ہے۔ کہ کالج جب آپ کا ریزیومے دیکھتا ہے، جب کالج اپلائی کرتے ہو، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہائی اسکول میں کتنا کیا، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہائی اسکول کے باہر کتنے کام کیے ہیں، کتنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی ہیں، کہ آپ نے جابس کی ہیں نہیں کی، آپ کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے۔
پرسنل لیول پہ آپ نے کیا، خود میں کیا ڈفرینس فیل کیا جب آپ نے کام شروع کیا اور پھر جب آپ ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتے تھے؟
پرسنل لیول میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے پیرنٹس پہ ڈپینڈ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اپنی جیب خرچے کے لیے کچھ پیسے چاہیے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ کام کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، جیسے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانا چاہتا ہوں، تو مجھے میں اپنے پیرنٹس سے پیسے نہیں مانگتا، کہ میں کام کرتا ہوں میرے پاس اپنے پیسے ہوتے ہیں۔ سو آپ کو ایک انڈیپینڈنسی کی فیل ہوتی ہے۔
اوکے، آپ پاکستان میں بھی کچھ عرصہ پڑھائی کر چکے ہیں اور یہاں آ کر بھی آپ نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جاب بھی شروع کر دی، تو یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ آپ کا تھا یا والدین کا تھا، یا یعنی والدین کی جانب سے دباؤ تھا، یا اسے ہم یہاں کا کلچر کہہ سکتے ہیں؟
جب آپ پاکستان سے یہاں پہ آتے ہیں تو بہت بڑا چینج دیکھتے سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں جب تک آپ کالج پورا نہیں کرتے, یونیورسٹی پورا نہیں کرتے, کیونکہ آپ کو آپ کے پیرنٹس سپورٹ کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کے دوست وہ بھی کام کرتے ہیں, آپ کے سر اسکول میں سارے لوگ کام کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ کالج اپلائی کرتے ہیں اپنے سینئر ایئر میں ہائی اسکول میں, تو وہ دیکھتے ہیں آپ کے ریزیومے میں کہ آپ نے کام کیا ہے نہیں کیا ہے, اسکول کے باہر آپ نے کہاں پہ کام کیا ہے, اور آپ کو اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے, یہ بہت ضروری ہے. یہاں پہ
سامعین, ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے خاندان ایسے ہیں جہاں پر بے جا لاڈ پیار اور حد سے زیادہ دیکھ بھال کی وجہ سے بچے اس حد تک بگڑ جاتے ہیں کہ آگے چل کر وہ محنت سے جی چراتے ہیں اور جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. محض یہ کہہ دینے سے کہ ہمیں روپے پیسے کی کمی نہیں ہے یا ابھی میری عمر ہی کیا ہے, اس جیسی سوچ رکھنے سے آپ نہ تو کبھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود میں اعتماد لا سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ بچوں کو کم عمری سے ہی محنت کا عادی بنا دینا چاہیے تاکہ مستقبل میں انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایک ویلن ہٹ ہو گئی, تفصیلات فکر و فن میں.
اے ویلن, اسمائل.
پل دو پل کی کیوں ہے زندگی. اس
بالا جی موشن پکچرز کی فلم ایک ویلن 27 جون کو ریلیز کی گئی. یہ موہت سوری کی رومانٹک تھرلر فلم ہے جس کے کاسٹ میں شامل ہیں سدھارتھ ملہوترا, رتیش دیشمکھ اور شردھا کپور.
جو تو میرا ہمدرد ہے, جو تو میرا ہمدرد ہے, سہانا ہر درد ہے, جو تو میرا ہمدرد ہے.
فلم میں ایک ایسے گینگسٹر کی کہانی بیان کی گئی ہے جس کی بیوی کو ایک سیریل کلر قتل کر دیتا ہے. اس کو پروڈیوس کیا ہے ایکتا کپور اور شوبھا کپور نے.
یہ لو سٹوری ایک ویلن کی ہے. جب تک ہم کسی کے ہمدرد نہیں بنتے, تب تک ہم درد سے اور درد ہم سے جدا نہیں ہوتا.
کوئی جانور ہے جو سلیا, پتھر, الگ الگ چیزوں سے مار رہا ہے عورتوں کو.
ایک بھارتی ویب سائٹ glamsham.com کے مطابق فلم نے ریلیز کے بعد پہلے ہی ویکینڈ پر 50 کروڑ روپے سے زیادہ کا بزنس کیا. نیشنل ڈسٹریبیوٹر انیل تھڑانی کا کہنا ہے کہ اس فلم کو یونیورسل ایکسیپٹنس ملی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بلاک بسٹر اور حقیقی معنوں میں ایک گیم چینجر فلم ہے.
تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں مجھ کو بھاوے, گلیاں تیری گلیاں تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں یوں ہی تڑپاوے, گلیاں تیری گلیاں.
اسی ویب سائٹ نے ہدایت کار موہت سوری کا بیان بھی شائع کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں کہ میری اس فلم نے انتہائی بہترین رسپانس دیا ہے.
عائشہ,
تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں,
تم سب کی نکلتی جان کے ساتھ میری ہر چنتا ساری سٹریس پہ نکل جاتی ہے.
میں تجھے مرنے نہیں دوں گا, لیکن میں تجھے روز ماروں گا, ایک بار نہیں ہزار بار ماروں گا.
فلم کا میوزک دیا ہے مٹھون اور انکیت تیواری نے.
کسی شاعر کی غزل جو دے روح کو سکون کے پل, کوئی مجھ کو یوں ملا ہے جیسے بنجارے کو گھر, موسم کی سحر یا سرد میں دوپہر, کوئی مجھ کو یوں ملا ہے جیسے بنجارے کو گھر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اسد.
یہ دل تنہا کیوں رہے, کیوں ہم ٹکڑوں دل تنہا کیوں رہے, کیوں ہم ٹکڑوں जिए, क्यों रूह मेरी ये सहे, मैं
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے ویٹو میر، اور ہمارے انجینئر تھے گریگ برنز۔ اپنی میزبان نیلوفر مغل کو آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔